بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل بنا ما أنت أهله فإنك أنت التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له انسان ازل سے نہیں اور ابد تک بھی نہیں اللہ کی ذات ازل سے ہے ابد تک ہے انسان فانی ہے رب باقی ہے اور فنا ساری مخلوقات کو ہے اور بقا صرف اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو ہے ہر دور میں اللہ پاک جل شانہ نے امت کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو وہ فکر منتقل کی گئی کہ ہر ایک فرد کے دل کی دنیا کو بدلنا اور اس کی دل کی دنیا کو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی طرف منتقل کرنا یہ پھر اللہ جل شانہ نے امتیوں کو یہ محنت سونپی انہی میں سے ایک درویش تھے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ خدمت اپنے ذمے لی کہاں حجویر افغانستان غزنی اور کہاں لاہور کہاں وہاں کا موسم کہاں یہاں کا موسم کہاں وہاں کی بودوباش کہاں یہاں کی بودوباش کہاں وہاں کی زبان فارسی اور کہاں یہاں کی زبان بہت ہی زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے جس طرح لوگ مال اور دولت کے حصول کے لیے چیزوں کے حصول کے لیے اپنے علاقے کو اپنے گھر کو اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں صرف مال کے لیے چیزوں کے لیے اسی طرح جن کے دل میں اللہ جل شانہ نے اپنی محبت کی شمع روشن کی ہے پھر وہ زمان اور مکان کی قید کو نہیں دیکھتے پھر ان کے لیے ایک جگہ دوسری جگہ بس ان کے ذمے تو ایک کام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مدینے والے کا جو نور جو اللہ جل شانہ نے انہیں منتقل کیا تھا وہ امت کے سینے سینے کے اندر کیسے منتقل ہو جائے یہ غم ہوتا ہے ان کا اور یہ فکر ہوتا ہے اور یہ درد ہوتا ہے اس غم پہ اس درد پہ اس فکر پہ امت کے ایک ایک فرد کو وہ لے کر چلتے ہیں اور امت کے ایک ایک فرد کی غم گساری کرتے ہیں اور ان کی چارہ سازی کرتے ہیں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہم سبکن پڑھ رہے ہیں اور اس پڑھنے کے سلسلے کو حلقہ کشف المحجوب کے نام سے جانتے ہیں آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے اللہ کی طرف ہمیں اللہ کی طرف منتقل کرنے میں کیا محنت کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلے اس کا متن پڑھتا ہوں پھر اللہ پاک نے جو توفیق بخشی اس کی تشریح عرض کرتا ہوں فرمایا کہ صوفی اپنے عدم کے بعد وجود نہیں ہوتا اور اپنے وجود کے بعد معلوم ہوتا ہے یعنی جو کچھ وہ گم کرتا ہے دوبارہ اسی کو ہرگز نہیں پاتا اور جو کچھ وہ پا لیتا ہے ہرگز اس کو گم نہیں کرتا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے بند کر دو پکا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق کو پا لینا نہ پا لینے میں کبھی تبدیل نہیں ہوتا اس کا اپنی ذات کو نہ پا لینا کبھی پا لینے میں تبدیل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کے اثبات بغیر نفی کے اور نفی بغیر اثبات کے ہو جاتا ہے مراد اس عبارت سے یہ ہے کہ اس کی بشریت کا حال پورے طور پر اس سے ساکت ہو جاتا ہے اور جسمانی مشاہدات اس کے حق میں معدوم ہو جائیں اس کا تعلق جملہ موجودات سے منقطع ہو جائے اس لیے کہ بشریت کا بھید اس شخص کو پر کھل جاتا ہے اور اپنے تمام پراگندہ اور متفرق خیالات کو اپنی ذات میں جمع کر دے، اپنی ذات سے قیام حاصل کرے۔ اور یہ صورت اللہ جل شانہ کے دو مقدس پیغمبروں میں ظاہر ہوئیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے وجود میں آدم نہ تھا، اس لیے آپ نے اللہ جل شانہ سے التجا کی، رب شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کے عدم مشاہدہ حق میں محویت کامل میں وجود بے حضوری نہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ سے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آزمائش چاہی اور زینت طلب کی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب اور خواہش کے بغیر آراستہ کیا گیا۔ علی بندار السرافی النیشاپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف اپنے دیکھنے کو حق کے لیے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دینا ہے، یعنی ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو نہ دیکھے، صرف حق تعالی کو دیکھے۔ چنانچہ اگر تو ظاہر حال پر نظر کرے گا تو ظاہر پر توفیق الہی کا نشان پائے گا، اور جب غور سے دیکھے گا کہ ظاہر کے معاملات توفیق الہی کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھتے تو ظاہر کے معاملے کو ترک کر دے گا، اور جب باطن کو دیکھے گا تو باطن پر تائید الہی کا نشان پائے گا۔ جب غور سے دیکھے گا کہ معاملات باطن بھی تائید حق کے مقابلے میں ذرا برابر نہیں تو باطن کو بھی ترک کر دے گا اور صرف حق کو دیکھے گا، اور جب حق تعالی کو دیکھے گا تو پھر اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے گا۔ یعنی تصوف کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ صوفی کے تمام حالات ظاہری و باطنی اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ اور درست ہوں، یعنی صوفی کے حالات مکاشف وغیرہ اس کو اصلی حال مشاہدہ حق سے غیر کی طرف نہ پھیریں اور کجربی میں نہ ڈالیں۔ اس لیے جس شخص کا دل احوال کے پھرنے والے حق تعالی کا شکار ہو رہا ہے، اس کے حالات اس کے درجہ استقامت سے نہیں گراتے اور دید حق سے باز نہیں رکھتے۔ ایک خاص بات جو آج کے اس سبق میں ہمیں ملی ہے اور جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کیا تھا 27/5، جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک چیز آپ نے سنی، پیر علی حجیوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز جو خاص طور پہ بیان فرمائی کہ جب صرف حق تعالی کو دیکھے گا تو پھر اپنے آپ کو نہ دیکھے گا۔ اللہ جل شانہ کو جب یاد کرے گا اپنی ذات کو بھول جائے گا کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ صوفی اس کو نہیں کہتے جو شریعت کو اپنی مزاج کے مطابق ڈھال لے، صوفی اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ڈھل جائے۔ صوفی اس کو نہیں کہتے جو قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے کرے، صوفی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی تشریح حدیث کی روح سے کرے۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو کشف المحجوب میرے سامنے پڑی ہے اور میرے سلسلے کے شہنشاہ حضرت پیر علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے، میرے شیخ مرشدی سیدی حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص حضور قلب کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے، اللہ جل شانہ قیامت تک اس کے لیے علوم اور معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اس کی تائید میں فرماتے تھے، اس لیے کھولتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک حرف اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے، اور کوئی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھا، اور جو حرف اللہ کی رضا کے لیے لکھا جائے وہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہتا ہے۔ آج ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کشف المعجوب کو زمانہ جانے، عالم جانے، دنیا جانے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشف المحجوب کی دنیا کے پیچھے اخلاص ہے، اللہ جل شانہ کی رضا ہے، دوسرا اس کتاب میں توحید ہے، اور ہر وہ چیز جو تصوف کے نام پہ، صوفی کے نام پہ توحید سے ٹکرائے، شریعت سے ٹکرائے، اس کی باقاعدہ اس میں نفی ہے، اس میں نفی ہے، اس میں باقاعدہ اس میں نفی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ نے حکم فرمایا کہ روم، بلاد روم کے ایک شہر کونیا کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام جلال الدین ہے، جا کے اس کی مٹی تو ہے زرخیز، ذرا نم ڈال دو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور پھر فرمایا اس کے اندر چنگاری تو ہے، ذرا پھونک مار دو، یہ چنگاری بھڑکے اور بھڑک کر انگارے بن جائیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں، میں آپ کو وہ ساری روایات سناتا ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ تشریف لے آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے ایوان خاص میں، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس دار میں کتابیں پرنٹڈ نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تھی، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور یہ گودڑی پوش فقیر آئے اور ساتھ پانی کے مٹکا پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھا کے نا کتابوں کی طرف، بڑا جاہ و جلال ہے استاد کا، حدیث کی، فقہ کی، اسماء و رجال کی، تفسیر کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور شاگرد بہت ولولے اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کے نا ایسے اشارہ کیا کتابوں کی طرف، این چیز است، یہ کیا ہے، ایسی کتابوں کو پلٹ کے دیکھنے لگے، اور انہوں نے سختی سے کہا آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے، آپ نہیں جانتے، نمی دانا، نہیں جانتے، اچھا ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں بابا جا اپنا کام کر، تو نہیں جانتا یہ کیا ہے، یہ حدیث، یہ فقہ، تو فقیر گودڑی پوش، تجھے کیا خبر، یہ کیا ہے، علم کیا ہوتا ہے، اور اس کی حقائق کیا ہوتے ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں، تجھے کیا خبر، چھوڑ ان چیزوں کو، اپنا کام کر۔ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، یکایک وہ کتابیں اٹھا کے مٹکے میں ڈال دیں۔ اب وہ تو سارا علم کی پونچی، علم کا راز تھا، اس کا سارا سرمایہ ان کا وہی کتابیں ہی تھیں۔ ایک دم ان کو جھٹکا لگا، یکایک جھٹکا لگا، اور ایک دم چیخ پڑے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا۔ دم بخود سارے، ساری محفل میں سناٹا چھا گیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، پریشان رونے لگ گئے کہ میرا سارا سرمایہ آپ نے برباد کر دیا۔ کہنے لگے اچھا تجھے اپنے سرمایہ کا فکر ہے، تو کتاب مٹکے جو ہیں، مٹکے میں سے کتاب نکالی اور کتاب پانی میں بھیگی ہوئی، اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، لیکن جب باہر آئی تو خشک تھی، اس کا ایک ورق کیا، ایک نقطے پہ بھی نمی نہیں آئی تھی۔ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ کہنے لگے شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جو میں تجھے دینے آیا ہوں، تیرے پاس یہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں جاتے تھے، یہ وقت کے امام ہیں، وہ ہیں جنہوں نے چار دن پہلے شراب چھوڑی تھی۔ سارا جہان جانتا تھا بشر حافی کون ہے، یہ وہ ہیں، انہوں نے چار دن پہلے شراب چھوڑی تھی۔ استاد کے اوپر بعضوں کا طلبہ اعتراض کرتے تھے کہ شیخ اتنے وقت کے بڑے امام اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ شخص وہ ہے جس نے زندگی ایسے گزاری. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ان کو سمجھانے کے لیے جلال میں آئے, فرمایا شاگردو تمہیں خبر نہیں میرے پاس کال ہے اس کے پاس حال ہے, اور میرے پاس معلومات ہیں اس کے پاس معمولات ہیں, اور میرے پاس علم ہے اس کے پاس عمل ہے, اور یہ چیز میں اس شخص سے لینے جاتا ہوں. تو شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, جسے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان سے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو میں تمہیں دینے آیا ہوں اور تیرے پاس نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام, صد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام, نکلے جو میں قدے سے تو دنیا بدل گئی. بس پھر زندگی کے دن رات بدل گئے, چھوڑ دیا, کئی سال جنگلوں میں پھرتے رہے, اور کئی سال کے بعد جب واپس لوٹے تو اس کے بعد ان کے منہ سے کلام نہیں نکلتا تھا, اشعار نکلتے تھے اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے. اور یہ 5000 سے زائد جو مثنوی مولانا روم میں اشعار ہیں اس آگ کے لگنے کے بعد آئے ہیں. وہ کسی فقیر نے آگ لگائی تھی, کہنے لگا چشمے کے گرد سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے برتن کے مطابق چشمے سے بھر کے لے جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ جتنا برتن ہو اس سے زیادہ بھر ہی نہیں سکتا. کہنے لگا یہ چشمے کو یہ شعور اللہ نے دے دیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے سینے سے پانی ابل رہا ہوتا ہے, اس کو شعور اللہ نے یہ دے دیا ہوتا ہے کہ جتنا برتن ہے اتنا دیتا ہے, باقی واپس لے لیتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ برتن سے پانی گر گیا واپس. یہ چشمے سے کو اللہ نے شعور دے دیا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا برتن ہے اتنا پانی دیتا ہے, اس سے زیادہ پانی نہیں دیتا. کسی فقیر کے پاس کوئی بندہ جو برتن لے کے جائے گا اسی کے مطابق پانی بھر کے آئے گا, یہ حقیقت ہے. بعض سال ہر سال سے چل رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں, اور بعض تھوڑا عرصہ چل کے ایسی مراد پاتے ہیں کہ زندگی کی تقدیریں کیا تدبیریں بدل جاتے ہیں. سال ہر سال چلتے ہیں اور چلتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک اللہ والے تھے, ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا, تھوڑا عرصہ رہا, اور انہوں نے ان کو نسبت عطا کی, خرقہ عطا کیا, اور اس کو روانہ کرنے لگے جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے مجھ جیسے. انہوں نے کہا حضرت ہم اتنا عرصہ سے بیٹھے رہے آپ کی خدمت میں, ہمیں تو وہ نسبت ملی نہ جو اس کو مل گئی اتنا جلدی. اچھا چلو ایسا کرو کہ آپ سارے جاؤ جنگل سے نا لکڑیاں توڑ کے لے آؤ, جو تازہ ہرا بھرا درخت ہو نا اس سے ہری بھری شاخیں توڑ کے لے آؤ. سب گئے شاخیں توڑ کے لے آئے, اور شاخیں توڑ کے فرمائے ان ساری شاخوں کو نا ایسا کرو اکٹھا کرو آگ لگاؤ. اب ساری شاخوں کو آگ لگائی, ہری بھری شاخیں, ان کو آگ کہاں سے لگتی؟ تو کہنے لگے شیخ ان کو تو آگ نہیں لگتی, تو دھواں دیتی ہیں. حضرت نے فرمایا ایک سامنے سوکھی لکڑی پڑی تھی, فرمایا اس کو کاٹ کے آگ لگاؤ. جو اس کو کاٹا تو آگ لگ گئی. فرمایا دیکھو تمہاری مثال ان گیلی لکڑیوں کی سی ہے, تمہارے دل میں کبھی شک آتا ہے, کبھی شبہ آتا ہے, کبھی وسوسہ آتا ہے, کبھی گمان آتا ہے, پھر
تمہیں دنیا ہی تمہاری غرض ہوتی ہے مجھ سے کہ دنیا کی ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے، دنیا کا یہ دکھ ٹل جائے، دنیا کی یہ مصیبت دور ہو جائے۔ یہ شخص صرف اور صرف آخرت لے کے آیا تھا اور اس نے اپنے گمان کی ساری چیزوں کو ختم کر کے، اندر کے سارے جذبوں کو خشک کر کے خود سوکھی لکڑی بن گیا تھا۔ جب اس نے اندر کے سارے جذبوں کو خشک کر کے سوکھی لکڑی بنا، پھر آتش عشق جو معرفت الہی سے حاصل ہوئی تھی اس کو جلدی آگ پکڑ گئی، اور اس کو اتنا آگ لگی اس کا سارا کندن بن گیا اور اندر کا سارا کھوٹ ختم ہو کے سونا ہی سونا بن گیا۔ جب ہماری نظر نے دیکھا یہ سونا ہے تو ہم نے اس سونے کے اوپر آبا ڈال دی اور اس کو رخصت کر دیا، جا جو تیرے دل کے اندر معرفت الہی ہے یہ معرفت الہی کی آگ عالم کے انسانوں کو لگا۔ اور پھر فرمایا تم ان سچی طلب سے محروم ہو، یہ جو سچی طلب تمہیں نہیں ملی اسے ملی تھی، تم محروم ہو اس سچی طلب سے باوجود اتنا عرصہ قریب رہنے کے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک خادم تھا احمد اسے کہتے تھے، نام اور تھا احمد کہتے تھے، لوگ ان سے حسد کرتے تھے، محبت بہت زیادہ اس سے کرتے۔ آخر تنگ آ گئے کہ لوگوں کا حسد بڑھنے لگا۔ یہ بعض اوقات چلتے ہوئے یہ حسد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے انسان کو بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے، اور بظاہر محسوس نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں لیکن یہ اندر اندر اس کو کھا جاتا ہے۔ آخر کار ایک دفعہ شیخ نے فرمایا، سب کو بلایا، اور سب کو بلا کے فرمایا، جو زیادہ حسد کرنے والے تھے نا ان میں سے ایک ایک کو اٹھایا، فرمانے لگے بھائی وہ ہمارا جو اونٹ ہے نا اس اونٹ کو اٹھا کے ہمارے کمرے کی چھت پہ رکھ دو۔ وہ ایسے دیکھیں کہ حضرت کی طبیعت تو ٹھیک ہے، خیریت تو ہے کہ دماغ تو حضرت کا نہیں پھر گیا۔ ایک دو نے تو کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، انہیں کہا چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کر دو۔ دوسرے سے فرمایا، ایک دو نے فوراً اتباع کی اور گئے اونٹ کو نکیل سے پکڑا، جھوٹ کہاں سے ہلے، سب نے انکار کیا۔ آخر کار آپ نے احمد سے فرمایا، احمد جی حضور، بھائی یہ اونٹ اٹھا کے نا چھت پہ رکھ دو۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب گئے اور اونٹ کو پکڑا، کبھی اس ٹانگ سے کبھی اس ٹانگ سے، اب اونٹ بٹکے کبھی نیچے سے اٹھائے زور لگائے، احمد نے جان لگا دی، خون پسینہ ایک کر دیا، ہانپ رہا ہے کانپ رہا ہے، اس بیچارے کی جان جا رہی ہے۔ اونٹ کوئی بکری کا بچہ تو نہیں تھا جو اٹھا کے چھت پہ رکھ لیتے، چپ کر کے دیکھتے رہے اور احمد لگا رہا اونٹ سے جنگ کرتا رہا۔ جب دیکھ لیا نا کہ احمد کی ساری سکت ختم ہو گئی ہے تو فرمایا ادھر آؤ۔ وہ ہانپتا کانپتا آیا اور معذرت کرنے لگا، معاف فرما دیں، آپ نے حکم فرمایا تھا بس میں نہیں کر سکا، اور رو رہا تھا۔ اور پھر اسے فرمایا خاموش رہو، ہماری ایک بات سنو۔ پھر سب کو متوجہ کر کے فرمایا، دیکھو تم میں اور احمد میں یہ فرق ہے، احمد نے یہ نہیں دیکھا کیسے ہوگا، احمد دیکھا بس جو کہا ہو گیا۔ احمد نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا، جو حکم دیا ہے یہ اصول کے خلاف ہے، جز کے خلاف ہے، کل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، شعور کے خلاف ہے، احساس کے خلاف ہے، ادراک کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، وہ اس نے دیکھا کہ جو کہہ دیا جو فرما دیا وہ حق ہے ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آئے نہ ہے۔ فرمایا یہی چیز ہے جو احمد کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہے، یہی چیز ہے جو احمد کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب انسان اپنے وجود سے گم ہوتا ہے، وجود کو کھو دیتا ہے، اسے ایک اور وجود ملتا ہے، یہ وجود فانی ہے، وہ وجود اصلی ہے، یہ میرا نقطہ سدا یاد رکھیے گا، صلائے عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، صلائے عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے۔ جب انسان اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، وجود ظاہری کو ختم کرتا ہے، پھر اس کا وجود حقیقی اور وجود اصلی نکلتا ہے۔ وہ یہ جو ظاہری وجود ہے یہ مر جاتا ہے، وجود اصلی اور وجود حقیقی کبھی نہیں مرتا۔ جنتی کبھی مرے گا؟ بھائی کوئی سو تو نہیں رہا؟ دیکھو بعض اوقات انسان بہت طلب سے آتا ہے، اسے نیند لپیٹ لیتی ہے، اونگ لپیٹ لیتی ہے۔ خیال کرنا نہ سونا، ورنہ سونے سے محروم ہو جاؤ گا۔ نہ سونا ورنہ سونے سے محروم ہو جائے گے، اور جھولی سونے سے بھر کے نہیں لے جائیں گے۔ جب یہ بتائیں جنتی کبھی مرے گا؟ اللہ والو، اس کو وجود حقیقی اللہ عطا فرمائیں گے، اور وجود حقیقی اس وقت عطا ہوتا ہے جب وجود ظاہری کو فنا کر دے، اور وجود ظاہری جب اس وقت فنا ہوتا ہے جب اپنی طلب اور خواہش کو ختم کر دے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم، لا ملجا ولا منجا، لا ملجا ولا منجا، یہ لا ملجا کے اندر ہے، منجا کے اندر نہیں ہے۔ آپ میرے الفاظ پہ پھر غور کیجئے گا، اور ایسا ہی پڑھیے گا کبھی بھی، جب بھی پڑھیے گا، لا ملجا ولا منجا، منجا نہ کہیے گا، پھر سنیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یہ اپنے وجود ظاہر کو ختم کرنے کی یہ ترتیب ہے کہ تو سب کچھ ہے، میرا سب کچھ نہیں، تیرا سب کچھ ہے۔ جب انسان اس کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کو وجود اصلی عطا فرماتا ہے اور وجود حقیقی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ توجہات کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو اسے مل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی دعائیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، غیبی نظام اس کے موافق ہوتا ہے، موافق ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک ہفتہ وار ان کا درس ہوتا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا، اے کاش میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا۔ فرمایا، دور ہے ٹھیک ہے، ساتھ نہ رہے میرے۔ حضرت یہ کیوں فرما دیا؟ فرمایا، دو میں سے ایک چیز ہو جاتا، یا تو منکر بن جاتا یا پھر مومن بن جاتا۔ پھر فرمایا، مومن تو بہت ہی مشکل ہے، تو منکر بن جاتا اگر ہر وقت میرے ساتھ رہتا۔ ہر وقت میرے ساتھ رہتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی اگر آتا اور آ کے مصافحہ کرتا، تو مالک بعض اوقات، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی اس سے پوچھ لیتے، کس لیے آئے؟ دنیا پانے کے لیے یا اللہ کو پانے کے لیے؟ اور دیکھو، اب وہ جواب دینا جو دل میں ہو۔ آپ یقین جانیے، ملتان کے کلینک میں، میں نے اس دن بھی واقعہ سنایا، بہت عرصے کے بعد ایک جوان میرے پاس آیا، بڑی دیر بیچارے نے ٹوکن لیا، کتنے مہینے ٹائم لیا پہلے، کتنے گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی، اور آتے ہی مجھے کہنے لگا، میں آپ سے دودھ والی بھینس لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم اس کے اچانک سے اس سوال پہ چونک اٹھا، آپ یقین جانیے، اچانک سے سوال۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، آپ خود ہی تو درس میں بتاتے ہیں دودھ والی۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ مجھے اپنی بات یاد آئی جو میں درس میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ والو بھینس جو ہم لیتے ہیں دودھ کی نیت سے یا گوبر کی نیت سے؟ آپ سب یہ کہیں گے ہم دودھ کی نیت سے بھینس لیتے ہیں، گوبر تو مفت میں ملتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی فقیر سے ہمارا رابطہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے دنیا کا نفع لیں گے اور ہمارا مطلوب صرف دنیا ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، میرا مطلوب صرف اور صرف آخرت، آخرت اور آخرت ہے، دنیا تو مجھے جو ہے گری پڑی ہے، مل ہی جائے گی. اور میں جو دنیا کو اپنا مطلب مقصد بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ آخرت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کو مقصد بنا لیتے ہیں دنیا اللہ پاک اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے دودھ والی بھینس لینے آیا ہوں اور بیعت ہونے آیا ہوں. میں نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اور میں نے اس کو کہا پڑھو اشہد اللہ، یقین جانیے میں نے اس کا ہاتھ آگے کیے، اس نے میرے ہاتھ ہاتھ میں دیے. یہ جب سے میں نے اس کو بیعت کیا ہے اس وقت سے اس کے خلوص کی گرمائش، اس کے خلوص، اس کے اندر کی للہیت، اس کے اندر کی سچی تڑپ اور طلب میں نہیں بھلا پا رہا، نہیں بھلا پا رہا. اور اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کے نا میں اس کی توجہات لے رہا تھا اور اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ جو اس کے اندر سچا خلوص ہے وہ میرے اندر بھی دے دے. میں اس وقت پیر تھا، وہ میرا مرید، لیکن میں اس کے وسیلے سے دعا کر رہا تھا. اس کی للہیت، اس کا سچا خلوص، اس کی سچی طلب، اس کی سچی تڑپ، وہ ہے کہ میں اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا. اور میں بہت دیر تک اس کو کلمات پڑھاتا رہا، اور پڑھانے کے بعد بھی اس کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے، میرے آنکھیں جو ہیں نمناک تھیں اور سر جھکا کے، بہت دیر تک میں اس کے دل کے اندر کے خلوص، سچی طلب، سچی تڑپ، ایک وجدان، ایک اللہ جل شانہ کو پانے کا سچا جذبہ، اس کو میں دل کے اندر محسوس کرتا رہا، اور اس کا ہاتھ چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. وہ مجھ سے دودھ والی بھینس لینے آیا تھا، دودھ والی بھینس لینے تھا. اور جو کہ کم لوگ آتے ہیں، مجھ سے گوبر والی بھینس لینے بہت آتے ہیں، دودھ والی بھینس لینے نہیں آتے، دیوانے ہیں. کہنے کے بھینس دے، اس لیے سنا ہے آج کل گیس بڑی مہنگی ہے، لکڑیاں نہیں ملتی، فلاں چیز نہیں ملتی، کیوں بھینس لے رہا؟ کہہ رہے گوبر ہے، پھر خوش کر لیں گے، گھر میں جلائیں گے. تو دودھ مانگ، کیوں گوبر مانگتا ہے؟ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی سبق ہے. تو دودھ مانگ، تو گوبر کیوں مانگتا ہے؟ میں اپنے کبھی میں نے تقوی کی کہانیاں بیان نہیں کی، اپنی کشف کی کہانیاں بیان نہیں کی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے حلقے کشف المحجوب میں آتے ہیں، مراقبے میں آتے ہیں، یہ کچھ نصیب ہوتا ہے، آپ نے ہمیں مراقبہ کرایا، یہ اللہ کی رحمتیں، توجہات، کمالات. مراقبے میں بہت عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہیں جو یقیناً سچی ہوتی ہیں. آپ اپنی کیفیت تو بتائیں. جو ٹوٹی پھوٹی مجھے ہوتی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، میں آپ کو اپنی کشف کرامات نہیں، لیکن ایک چیز ہے، میں نے اپنے مرشد سے صرف اور صرف دودھ والی بھینس چاہی تھی، گوبر والی نہیں چاہی تھی. اور پھر ان کی دعائیں جو ملتی تھیں وہ گوبر بھی نصیب ہو جاتا تھا، پھر وہ دنیا کے مسائل بھی اللہ اپنے غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے اللہ کرم فرما دیتا تھا. یہ نعمت بہت کم لوگوں کو میسر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، اہل بیت کی زندگی میں یہ نعمت ملتی تھی کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کو بھول جاتے تھے. یہ تو آیت ہے نا اس کے لیے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ذات کو بھول جاتے تھے. یقین جانیے، اور اللہ اپنے خزانے غیب سے انہیں عطا فرماتا تھا. ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مجذوب آتے تھے. پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے ان کو مجنون سمجھا. یہ بھی ذرا سمجھ لینا، مجذوب اور مجنون میں بڑا فرق ہے. ہر مجنون مجذوب نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں جو خدا نہ خواستہ جو کتنی غیر شرعی حرکات کرے تو وہ مجذوب بن جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں. مجنون پاگل دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا. ہاں بعض مجنونوں میں مجذوب ضرور ہوتے ہیں، لیکن سارے مجنون مجذوب نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مجذوب آتے تھے، ایک مجذوب. تو مجذوب آئے نا تو آ کے اپنی الٹی سی حرکتیں کرتے تھے. حضرت خاموش بیٹھے رہتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے. میں بڑا پریشان ہوتا، یہ کیا کرتے ہیں؟ گلاس کو لیا، اس کو تھوڑا سا پیا، پھر چھوڑ دیا، پھر پیا، پھر چھوڑ دیا، پھر گلاس ایک گھونٹ پی، باقی گرا دیا، سارا کولر ختم کر دیا. ٹھنڈا پانی، اب میری خدمت ذمہ، اب مجھے ٹھنڈا پانی کا کولر شام تک چلوانا تھا. تھوڑا سا پیا گلاس میں سے، اس کو گرا دیا، پھر پیا، پھر گرا دیا، پھر پیا، پھر گرا دیا. وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، مجھے غصہ آتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، انسان ہر اس چیز کا، غور سے سنیے گا، ہر اس چیز کا دشمن ہے جس کا تعارف نہ ہو. جس کا تعارف نہ ہو نا، ہر اس چیز کا دشمن ہے. اور جب تعارف ہو جائے تو پھر کیفیتیں بدل جاتی ہیں، نہیں بدل جاتی. مجھے تعارف نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، مجھے کیا خبر، مجھے کیا خبر. ایک دفعہ میں نے ان کی ایک کیفیت دیکھی، مجھے نہیں بتایا. میں سمجھ گیا، میں کہ نہیں نہیں، یہ مجنون نہیں، یہ مجذوب ہے، اور مجذوب جذب سے ہے. یہ بھی سن لیں، ریت اور پتھر میں فرق ہے. پتھر سے کبھی آبیاریاں نہیں ہوئی، پتھر سے کبھی پھول نہیں ہو گئے، مٹی اور ریت سے اگتے ہیں. سچ ہے، پتھر پہ کبھی ہل چل سکتے ہیں، پتھر کے اندر بارش کا ایک قطرہ جذب ہو سکتا ہے، بہ کے نکل جاتا ہے. اور سچ کہہ رہا ہوں، جو کسی فقیر سے دنیا کے سچے طالب ہوتے ہیں وہ پتھر بن جاتے ہیں. روح کی دنیا کا تعارف اور روح کی دنیا کی باتیں ان کے اوپر سے ایسے بہ جاتی ہیں. جذب اس وقت پیدا ہوتا ہے، جذب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر کی دنیا انوکھی ہو جائے، جس کے اندر ہر چیز جذب ہو جائے. بعض وقت شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے بیٹے مولانا محمد یوسف سے پوچھو، کبھی مجھے مسلمان بھی سمجھتے ہیں یہ؟ اپنے والد کے کام سے اتنا تعارف بھی نہیں تھا، کچھ تعارف نہیں تھا. والد کا مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کا جو کام تھا، اس کی کیفیتیں اور تھیں اور ان کی کیفیتیں اور تھیں. یعنی بعض اوقات سمجھتے تھے، پوچھتے تھے، جا کے میرے بیٹے سے پوچھو، مجھے مسلمان بھی سمجھتا ہے. اللہ اکبر.
مسلسل توجہ دیتے رہے، دعائیں کرتے رہے، توجہ دیتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے، وصال سے کچھ دیر پہلے بلایا کہ بیٹے یوسف کو بلاؤ۔ بلا کے نا تو آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے بھی آنسو آ گئے، الوداعی آنسو تھے، اور اپنے سینے سے لگایا اور بہت دیر تک سینے سے بھینچا، سینے سے لگاتے لگاتے بہت دیر تک روتے رہے، اور دونوں روتے رہے، اور پھر سینے سے جو نعمت تھی نا وہ اس سینے میں منتقل کر دی۔ اسے جذب کہتے ہیں۔ میں جذب کی ایک مثال دے رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں تو میرے پاس ہیں، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ صبح کا بیان بڑے شیخ کا ہوتا تھا روزانہ نظام الدین میں، حضرت کا وصال ہو گیا، اب صبح جو بیان ہوا وہ وجود مولانا یوسف کا تھا، زبان وہی تھی اور اندر سے آواز وہی نکل رہی تھی، ساری کی ساری درد، جذبہ، سوز، گداز، فکر، کڑھن، ساری وہی تھی، سب کچھ وہی تھا۔ یہ نسبت ہے، اسے جذب کہتے ہیں۔ اب جذب کی کوئی سمجھ آئی؟ مجنون اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے، اور مجذوب کے ساتھ نظام بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ یہ پھر ایک اور ترتیب ہے، مجذوب کے ساتھ نظام بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ میں نے ان کی کچھ چیز دیکھی، پانی کا کولر سارا ختم کر دیا، پتہ چلا کہ نہیں یہ مجنون نہیں ہے، یہ مجذوب ہے۔ بس اس کے بعد میرا ان کے ساتھ رویہ بدلا، جب رویہ بدلا پھر آ کے مسکراتے تھے۔ ایک دفعہ کان میں آتے ہی نا میرے کان میں کہہ دیا، شکر ہے ہماری سمجھ تو آئی۔ بس میں ایک دم ڈر گیا، میں نے ایسے کہا معاف کر دیجئے۔ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے پہلے دن کر دیا تھا، پہلے دن کر دیا تھا۔ مجازیب کی ایک دنیا ہے اور حقیقت ہے، ہر انسان کی عقل و فہم اور سمجھ اور شعور سے بالاتر ہے، اس لیے میں اکثر بیان نہیں کرتا۔ مجھے بھی اس کا کوئی زیادہ احساس نہیں ہے، مجھے بھی اس کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ جو ذرہ تھوڑا سا احساس اور ادراک اور مشاہدہ اور تجربہ ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، کہ اس کے لیے بھی برتن ناکافی ہیں۔ انسان جو چیز میں عرض کر رہا تھا، جس چیز کی طلب لے کے آتا ہے وہی پا کے جاتا ہے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المعجوم میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور جب انسان کو سچا عشق ہوتا ہے تو اس سچے عشق کو انہوں نے جو لفظ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ انسان صرف حق تعالیٰ کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو نہ دیکھے گا۔ جب سچا عشق ہوتا ہے پھر آپ خود فراموشی ہو جاتی، اپنے کو بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ میں بہت بڑے عالم تھے، 1971 میں فوت ہوئے، 18ویں صدی کے آخر میں۔ بعض میں آتا ہے کہ 1871 میں پیدا ہوئے، 1871 میں پیدا ہوئے، 1971 کو فوت ہوئے۔ ان کے پوتے مولانا عبد الرحیم صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہزارہ کے تھے، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث تھے جامعہ کے، تو حضرت کی وہاں ہزارہ میں قبر ہے، دفن وہیں کیا گیا۔ آبائی علاقے میں قبرستان میں.
تو فرمایا کہ حضرت کا جو ہے وصال ہو گیا تو ساتھ کی قبرستان کی جگہ کسی صاحب نے خرید لی اور انہوں نے اپنا اس کو گائے بھینسوں کا جس جانوروں کا اس کو استبل بنا دیا, باڑا بنا دیا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ ان کے پوتے نے بتایا, عالم ہے, کہنے لگے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خواب میں آ کے اس سے کہا کہ دیکھ تو یہ باڑا ختم کر دے, ہمیں بدبو آتی ہے. اس نے نہ ختم کیا, پھر دوسری دفعہ خواب میں اس کو تنبیہ کی, پھر اس نے ختم نہ کیا, پھر خواب میں اس کی اچھی خاصی پٹائی کی. بس صبح اٹھا تو سارا باڑا ختم کر دیا اور وہ جگہ ان کو دے دی, جی آپ اس میں مدرسہ بنا گئے, اب وہ مدرسہ ہے. ٹکا کے پٹائی کی. گیارہ سال کے بعد مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ ضلع رحیم یار خان میاقت پور کے ساتھ, احمد پور کے ساتھ ترنڈا ہے, وہاں مدرسہ ہے بہت پرانا, قدیم 100 سال پرانا. میں نے حضرت کی زیارت کی تھی, فقیر آدمی تھے, وصال ہو گیا. ایک شخص کے گھر وہ پانی دیکھا, 11 سال کے بعد قبر میں پانی گیا, قبر بیٹھ گئی. اب حضرت کے شاگردوں نے, مخلصین نے کوشش کی کہ اس قبر کو کھاڑا تو حضرت کا جسم بالکل ویسے پڑا ہوا تھا اور پانی قبر میں بھر گیا تھا, کفن جسم ہر چیز ویسے پڑا ہوا تھا. فوم سے نا, فوم اٹھا اٹھا کے نچوڑ نچوڑ کے اس میں سے پانی نکالا, اور ایک صاحب پانی بوتل بھر کے لے آیا اور اس کو سونگا, اتنی خوشبو جس کی حد نہیں. میں آج بھی میاں صاحب سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا میاں صاحب کبھی اس درویش کی زیارت کریں. میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا, میں ایسے پہلے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, بڑی پرانی بات ہے, وہاں سے تھوڑی سی پرانی بات ہے, وہاں سے جو ہے وہ میرے ساتھ, وہ چونکہ ہیں مولوی ضمیر صاحب, وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو اس کے بعد جو ہے ہم واپسی پہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے, وہاں مولانا علاء الدین صاحب ہیں, بڑی عمر کے پرانے بزرگ ہیں. اچھا, میں نے وضو کیا ٹونٹیوں سے تو پانی میں خوشبو ار کیوڑے کی جیسے گلاب کی, بہت پانی ہے. میں نے کہا شاید ڈال دیا ہو. بیت الخلاء میں گیا تو اس میں بھی پانی میں وہی خوشبو. میں کہ یہ کیا بات ہے. میں نے ان کے بیٹے ہیں مفتی عرفان صاحب, ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے. کہہ رہے ابا جی اب رات کو زیادہ آہو بکا زاری کرتے ہیں, روتے ہیں تو پھر پانی سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ٹینکی سے پانی نیچے بور کیا ہوا ہے نا, تو نیچے سے جو پانی آتا ہے اس میں ساری خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. ایک نظام ہے الہتا جو میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے. یہ تکوینی نظام کے مختلف امور ہیں, یہ مختلف امور ہیں, اور یہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو جذب کر دے, اور جذب اس وقت کرے گا جب بھربھرا ہو جائے گا, ریت بن جائے گا. پتھر میں بھی کوئی چیز جذب ہوئی؟ بتاؤ تو سے, پتھر میں بھی کوئی چیز جذب ہوئی؟ ایک بندے نے مجھے فون کیا, موبائل پہ فون کیا, میں نے اسے سختی سے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وقت جو ہے اس وقت میرے کلینک کا ہے. اس بندے کو دو چیزوں پہ فخر ہے, میں خوبصورت زیادہ ہوں, میں عقل مند زیادہ ہوں. اور اس بندے کا جو ساتھی ہے اس کو دو چیزوں کا فخر, دو چیزوں کا پریشانی ہے, ایک غصے کی, ایک وسوسوں کی. اس کو یقین نہیں آتا کہ کہہ دیا وسوسے نہیں ہیں, وہ دو چیزوں میں مبتلا ہے. اور اس کا جو ساتھی ہے وہ دو چیزوں میں مبتلا ہے کہ میں خوبصورت زیادہ ہوں, میں عقل مند زیادہ ہوں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند. جذب, جذب پتھر پہ کبھی پھل نہیں آیا کرتے, پتھر پہ کبھی پھول نہیں لگا کرتے اور کتھر کبھی کوئی چیز جذب نہیں کرتا. ریت مٹی یہ چیزیں جذب کرتی ہیں. مٹی بن جانا, ویسے بھی ہم مٹی ہیں. عبد کہتے ہیں اس پسی ہوئی مٹی کو, دھول کو, جس پہ پاؤں رکھو تو مٹی اڑ کے منہ پہ آڑ لگے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں بعض مٹی پسی ہوئی ہوتی ہے, گاڑی کے ویل چل 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 کے نا, وہاں یوں تھوڑا سا پاؤں رکھو اور مٹی اڑتی ہے. عبد عربی میں اس مٹی کو, اس پسی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. وہ جذب کرتی ہے, اس کے اندر جذب ہوتا ہے. پتھر میں جذب نہیں ہوتا, وہ چیزیں مجذوب بن جاتی ہیں, ان میں جذب ہوتا ہے. اور بعض اوقات جذب زیادہ ہوتا ہے. میری حضرت فرماتے تھے کبھی کسی مجذوب کا جھوٹا نہ پینا. یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میں مجھے ایک دفعہ فرمایا خیال کرنا کبھی کسی مجذوب کا جھوٹا نہ پینا, کیونکہ جھوٹے کے اندر تاثیر ہوتی ہے. جھوٹے کے اندر اس کی تاثیر ہوتی ہے. جو مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی قدرت کو, اللہ کی طاقت کو, اللہ کے کمالات کو ایسی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر آتا ہی نہیں, اللہ کے علاوہ کچھ نظر آتا ہی نہیں. وہ اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے, وہ اپنے وجود کی دنیا سے فراموش ہو جاتا ہے. اس دنیا سے فراموش ہو جاتا ہے. اتنا اس کے اندر اللہ کے تجلیات, اللہ جل شانہ کے انوارات اور کمالات جذب ہوتے ہیں. پھر وہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کے معاملات سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. بعض اوقات صدمہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس صدمے کی وجہ سے انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے. اسی ہفتے کی بات ہے, ایک صاحب آئے, عمر رسیدہ تھے, سات عمر رسیدہ ان کی اہلیہ تھی, ساتھ ایک اور بیٹا تھا غالباً. مجھے آتے ہی نا کاغذ دے دیا. کاغذ میں لکھا تھا کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا, اس کے غم میں یہ میری بیوی ہے پاگل ہو گئی ہے, اس کے سامنے اگر میں اس کی تکلیف بتاؤں گا تو لڑ پڑے گی, شاید مرنے مارنے پہ آ جائے گی, لہذا یہ میں آپ کو اس کی حالت بتا رہا ہوں. یہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا. بہت زیادہ صدمہ, بہت زیادہ غم انسان کے ہوش و حواس کو اڑا دیتی ہے. ایک اور بھی چیز ہوش و حواس کو اڑاتی ہے. ہمارے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, فوت ہو گئے. مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شہر کی غلہ منڈی شہر سے باہر نکلی. ایک شخص کی زمین تھی, کھیت تھے, حکومت کی تجویز اسی جگہ پہ ہو گئی اور اس کی زمین کوڑیوں کی زمین تھی, بن گئی ہیرے کی. اب غلہ منڈی کی زمین بن گئی. کہنے لگے اسے پتا چلا نا تو میرے پاس آیا اور بڑا خوش تھا, اور میں نے اس کی کیفیت دیکھی. میں کہ اللہ خیر کرے بندہ بچ جائے, صبح پتا چلا فوت ہو گیا. زیادہ غم زیادہ خوشی انسان کے وجود کو ختم کر کے ہوش کو اڑا دیتی ہے. اسی طرح جب اللہ جل شانہ کی تجلیات, کمالات اور اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر اس کے اندر پڑتی ہے, پھر یہ اس دنیا کے وجود کو ہٹ کے بھول جاتا ہے. دنیا کے وجود اور دنیا کی کیفیات اور دنیا کے احساسات اور دنیا کا ادراک اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. بس یہ ہر وقت اسی ایک ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے, ہر وقت ایک ذات کی طرف. اور پھر اس شخص کے ساتھ وہ حدیث قدسی آتی ہے کہ جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے کیا بن جاتا ہوں, ہاتھ.
پاؤں اور کیا زبان.
یہ حدیث قدسی ہے, مفہوم عرض کیا میں نے. پھر اس کے ساتھ وہ کیفیت ہو جاتی ہے, پھر وہ جو بولتا ہے ہو جاتا ہے, پھر وہ جو دیکھتا ہے کر دیتا ہے, تڑپا دیتا ہے. اس شخص کے ساتھ وہ کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا اس وقت ہے جب جذب ہو. میرے مرشد حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, اپنے آپ کو مرشد کے مزاج میں جذب کر دو, اتنے جذب ہو جاؤ, اتنے جذب ہو جاؤ کہ تمہاری اپنی چاہت, اپنی طلب, اپنی خواہش کوئی رہے نہ. وہ صبح کہہ دے تو صبح سمجھو, وہ شام کہتے تو شام سمجھو. پھر فرمایا اسے صبح حقیقی سمجھنا, صبح عارضی نہ سمجھنا. چلو انہوں نے کہہ دیا تو صبح ہوگی, فرمایا واقعی وہ صبح نظر آنا شروع ہو جائے جبکہ رات ہے. جس وقت یہ کیفیت ہوگی اس وقت تیرے دل کے اندر کے ایک پردے ایسے ہٹتے چلے جائیں گے. پھر وہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ وہ تیرے اندر کے پردے جب ہٹیں گے پھر تجھے اللہ کے نام لطیف, اللہ کے نام خبیر کا حقیقی نور نصیب ہوگا. پھر سنیں, اللہ کے نام لطیف اور اللہ کے نام صفاتی نام خبیر کا حقیقی نور نصیب ہوگا. ہاں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اللہ کے نام لطیف اور اللہ کے نام خبیر کا حقیقی نور نصیب ہوگا. یہ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں سب سے زیادہ حسین ہوں, میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں, پھر اس میں مان نہیں ہوگا, پھر یہ بے وقوفی کی سوچیں نہیں ہوگی. پھر لطیف اور خبیر کا نور اس پہ کھلے گا. بس اسی آیت کے اندر ہی وہ تاثیر ہے حجاب الابصار کی, اسی آیت کے اندر ہی وہ طاقت ہے جو کائنات کے سارے پردے ہٹا کے رکھتے ہیں. اسی آیت کے اندر ہے وہ قوت اور طاقت. کیا بتائیں اس آیت کی تاثیر آپ کو. اس کی تاثیر ملتی اس کو ہے جو جذب ہو جائے. یہ بتائیں جب تک ڈول جذب نہ ہو پانی کے اندر بھرتا ہے. اللہ والو, بیج جذب نہ ہو مٹی کے اندر اگتا ہے, بلکہ جو جذب نہ ہو اسے چڑیاں چگ لیتی ہیں یا موسمی حالات ختم کر دیتے ہیں. جذب جذب کہنے لگے جی اس تیل کی, ہم حکیم لوگ کہتے ہیں جی اس تیل کی اتنی مالش کرو کہ یہ بدن میں جذب ہو جائے, جذب ہو جائے. جب تک یہ جذب نہیں ہوگا نا اس وقت تک یہ اس کا وجود نکلے گا نہیں. ہم بڑے عقل مند ہیں, کپڑا درزی کو دیکھ کے اس کی کینچی پہ اعتراض نہیں کرتے, مرشد کے اندر ہاتھ دے کے اس کی کینچی پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم کیسے دیوانے, کپڑا درجی کو دے کے نا اس کی کینچی پہ اعتراض نہیں کرتے کہ میرا اچھا خاصا کپڑا تو کاٹے جا رہا, پاگل آدمی ہے. اس نے کہا بھائی تو میرے اوپر چھوڑ دے, تجھے بہترین پوشاک چاہیے نا وہ میں تجھے دوں گا. ہم کیسے دیوانے ہیں, کپڑا دے کے بے قیمت بے حیثیت کپڑا اس کی کینچی پہ اعتراض نہیں کرتے, مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اور اپنے جسم کو قیمت دار بنانے کے لیے, باحیثیت بنانے کے لیے اس کی کینچی پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اب اگر اصلاح کی کینچی پھیر دے, کہیں اطلاق کی کینچی پھیر دے, کہیں کوئی کیا چیز کر دے مزاج کے خلاف, طبیعت کے خلاف, اس کینچی پہ اعتراض کرتے ہیں. میں کل احمد سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا احمد یہاں یہ جو چونگ سینٹر ہے نا, یہاں ایس پی ایس ایس پی ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں. مجھے وہاں کا ایک بندہ بتانے لگا, اس نے کہ جی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی، بس عام ایک سپاہی کی حیثیت ہوتی ہے، بڑے بڑے افسر بےچارے رول رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں، پھر کس لیے؟ رینک لگے گا، بڑا عہدہ ملے گا. یعنی اگر ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے بڑے بڑے بے حیثیت ہو جائیں تو اس کو تو ٹریننگ کہیں، اگر اسلام کے لیے اگر کسی کی کمی تھوڑی سی اس کو کمی آ جائے تو اس کو ہم توہین کہتے ہیں. ڈاکٹر اگر کہہ دے یہ چیز بند کر دو تو اسے کہتے ہیں بڑی توجہ کی تھی، بہت پرہیز، ہر چیز بتائی. اگر مرشد کہہ دے یہ نہ کرو تو کہہ رہے جی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بتائیں کیا کریں. اچھا اگر بیوی کہہ دے ڈاکٹر کو اس کو یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، کہنے لگا ہاں بس وہ پتہ نہیں تھا، کہنے لگا تیرا بھلا ہو میں تو بھول گیا تھا. اگر بیوی مرشد کو کہہ دے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، میری شکایتیں لگاتی ہے. کیوں؟ فیصلہ ہی نہیں کیا زندگی بدلنے کا، اس لیے شکایت بن جاتی ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تیری اصلاح کی کوئی بات مرشد کسی کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے پہنچے اور تیری اصلاح ہو اور تو اس کو شکایت سمجھے یا توہین سمجھ لے، تیری قیامت تک اصلاح کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کتنے بڑے سے بڑا ولی آ جائے. تو نے اس کو اپنے علاج سمجھا نہیں، تو شکایت سمجھا، اس کو شکایت سمجھتا ہے، اس کو شکایت سمجھتا. اس لیے اللہ والو میں اللہ پاک سے دعا کرتا رہا، اب بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ، کچھ احباب کا تقاضا تھا کہ ہاں آپ امریکہ آئیں، میں کہا یا اللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ اگر وہاں جانا میرے لیے خیر کا ذریعہ اس لیے ہو کہ تیرے حبیب کی محبت اور معرفت لوگوں کے دلوں میں آئے تو میرا جانا کر دے. اگر اس لیے ہے کہ لوگ وہاں کوئی کہے مجھ پہ جادو ہو گیا، کوئی کہے میرا علاج کر دو، کوئی کہے میری نفس پکڑ لو، تو یہاں تو بڑے بڑے عامل حکیم وہاں بہت جاتے ہیں، میں تو عامل بھی نہیں ہوں حکیم بھی نہیں ہوں، پوڑیاں باندھنے والا ایک عام سا آدمی کمی، تو وہاں تو بہت جاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ پھر اس طرح میرا جانا نہ ہو، ہاں اپنے حبیب کی اس طرف کی حاضریاں قبول کرتا رہے، وہاں وہاں لے جاتا رہا. اگر جانا اس لیے ہے، اگر جانا اس لیے ہے تو یہ جانا نہیں، یہ سلوٹوں میں اگر ہو اور بات ہے، مقصود یہ نہ ہو. بات وہی آ گئی کہ بھینس لینے دودھ کے لیے، گوبر مل جائے اور بات ہے، اگر مقصود یہی ہے پھر نہیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھنے کی. جامع جم سے میرا جامع صفال اچھا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر ان امریکہ والوں کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہو، ترس کا، رحم کا، نفرت کا نہیں. اللہ انہوں نے دنیا میں کتنی ترقی کر لی، ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اللہ تیرے نام کی معرفت، تیرے حبیب کا عشق کا ذرہ نصیب ہی نہ ہوا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے. تو جذب کچھ سمجھ آئی، مجذوب اور مجنون کچھ سمجھ آیا کہ مجذوب کسے کہتے ہیں اور مجنون کسے کہتے ہیں. اور جب تک جذب نہیں آئے گا اس وقت تک ترقی نہیں نصیب ہوگی، یہ کلی تو رہے گی یہ کھلے گی نہیں. اور یاد رکھنا، کلی سے خوشبو آتی ہے یا پھول سے خوشبو آتی ہے؟ جب تک کھلے گا نہیں اس وقت خوشبو نہیں آئے گی، اس وقت تک خوشبو نہیں آئے گی. اور کھلے گا اس وقت جب یہ اپنی جذب کو جذب کرے گا، انوارات کو، برکات کو، کمالات کو، کیفیات کو جذب کرے گا، اس وقت یہ چیز اس پہ کھلے گی، اس کے علاوہ نہیں کھلے گی، اس وقت یہ چیز اس پہ کھلے گی. جیسے شیخ نے فرمایا نا, تمہاری گیلی لکڑیوں کو آگ کہاں سے لگاؤں میں, اس میں دھواں نکلے گا. وہ خشک لکڑی پڑی ہے اس کو اٹھایا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, کہا اس کو آگ لگاؤ, اس کو آگ لگ گئی. فرمایا یہ آیا تھا, اس نے اپنی ساری کیفیات کو ختم کر کے ایک ذات کو اللہ کے تعلق کو اس نے دل میں لے لیا, وہ نسبت ہم سے اس نے لے لی, اللہ نے اس کو دے دی, ہمیں اللہ نے ذریعہ بنا دیا, اور یہ لے کے جا رہا ہے. تم سال ہا سال سے بیٹھے ہو, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی 19 کبھی 20, بس اسی زندگی میں اسی طرح پہ گزرتی رہی تو گزرتی ہی رہے گی, کچھ نصیب نہیں ہوگا, کچھ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ والو, جب فیصلہ کر ہی لیا کہ روح کی دنیا کو, دل کی دنیا کو بسانا ہے, جب فیصلہ کر ہی لیا تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائے, میں بھی بناؤں آپ بھی بنائے, ہم سارے محتاج ہیں. اور فیصلہ کر ہی لیا تو پھر آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, بس اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یعنی اگر معالج کوئی اگر سختی کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کا علاج بڑا اچھا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب, وہ شیشی وہ پڑی, بوتل وہ پڑی, پرچی وہ پڑی, چل ہر چیز ختم, لیکن رش ہجوم. ایک صاحب شربت بیچتے تھے, انہوں نے کہا جی دل کی ٹھنڈک کا شربت دے دینا. گلاس لے آئے, انہوں نے شربت ڈالا, اوپر کاغذ رکھا اور دھاگا لپیٹا, دھاگا لپیٹ کے انہیں گلاس دے دیا. اس نے پوچھا کہ جناب یہ کس چیز کا شربت ہے, سندل کا ہے, گلاب کا ہے, کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے گلاس مجھے واپس دے, ادھر آ. اب گلاس واپس دے کے وہ پھینکا گلاس, وہ پھینک پیسے, چل جا, تو نے کہا تھا دل کی ٹھنڈک کا شربت دے, دے دیا, اب تیرا کیا تعلق پوچھنے کا؟ طبیعتیں ہوتی ہیں. یعنی معالج اگر ہمیں علاج کے لیے تنبیہ کرے, میں نے کئی ڈاکٹروں کو دیکھا, وہ سختی سے کہتے ہیں جناب آپ نے پرہیز نہیں کیا, آپ کی شوگر انکریز ہو رہی ہے, آپ کا بلڈ لیول یہ ہو رہا ہے, آپ کا یوریا یوریک ایسڈ فلاں فلاں, آپ ہمیں آپ پرہیز کریں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں بعض اوقات, پھر معالج کیا کرتے ہیں ڈاکٹر, وہ کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں, وہ غذائیں بھی ختم کروا دیتے ہیں, ملاقاتیں بھی ختم کروا دیتے ہیں, آئی سی یو کے نام پہ یا علاج معالجے کے نام پہ داخلے پہ پابندی, ہر چیز قید میں ڈال کے کہتے ہیں تجھے قید میں ڈال کے ٹھیک کرنا ہے. قیدی ہوتی ہے نا اسپتال, جس میں ملاقات پہ پابندی, لباس بھی ان کا, غذا بھی ان کی, دوا بھی ان کی, اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی, سب چاہتیں اس کی ہوتی ہیں, اس کے تو ہم ممنون ہوتے ہیں. اگر مرشد اپنی کوئی چاہت بیان کرے, کہے کہ یہ نہ کرو یہ کر دو, اس کو اپنی مزاج کے خلاف سمجھتے ہیں, طبیعت کے خلاف سمجھتے ہیں, تو ترقی کیسے نصیب ہوگی؟ تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جذب نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو نا, پتھر ہے, مٹی ریت ہوتا تو کچھ جذب ہوتا. وہ نصیحت, وہ بات آئی بارش کی طرح, وقتی طور پہ دھل گیا, پتھر وقتی دھل جاتا ہے نا, لیکن اس سے پھل پھول گنچے نصیب نہیں ہوتے. سال ہا سال ایسے ہی پھرتا رہتا ہے, سال ہا سال ایسے پھرتا رہتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, اس کے اندر شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے, اتنے عرصے سے جا رہے ہیں ملا کیا ہے, پاتا خود کچھ نہیں ہے, وسوسہ شیطان ڈالتا ہے, اتنے عرصے سے جا رہا ہے ملا کیا ہے, یا آتا ہے تو محفل میں سوتا رہتا ہے, اونگتا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے, اتنے دور سے سفر کر کے آتے پھر آ کے سو جاتا ہے, سوتا ہے اونگتا ہے. پھر شیطان اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اتنے عرصے سے جا رہا ہے ملا کیا ہے تجھے, اندر سے خود ہی آواز دیتا ہے کچھ نہیں ملا. ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے, ان کی ترقی نہ ہوئی, ناراض ہو کے چلے گئے. بڑے عرصے کے بعد, 10 سال کے بعد, میں راشد صاحب حافظ تعالی حافظ عمران گیا, راشد صاحب نے کہا جی آپ وہ زیتون کا حلوہ کھلاتے تھے ہمیں, उन्होंने कहा जी हम जैतून का हलवा पकाते हैं, जैतून का हलवा पकाया, उन्होंने जैतून का हलवा खिलाया। तो मैंने पूछा तरक्की करे, तरक्की नहीं हुई। मैंने कहा खुदा भी ना मिला और दुनिया भी ना मिली, कुछ भी ना मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जोर टाउन में। तो इसलिए अल्लाह वालों अपने अंदर जज्ब पैदा करें। पीर अली हजवई रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जो महफिल है, ये हल्का कशफुल महजूब है, इस सारे के सारी चीजों, इस सारे हल्के के अंदर जो चीज आज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, कुछ कीमती बातें अल्लाह ने निकलवा दी हैं। आप हजरात की कुर्बानी खुलूस की बरकत से अल्लाह ने मेरे दिल में ये बातें डाल दी हैं, जो कि मैंने आज के हल्के कशफुल महजूब में, कशफुल महजूब की तशरीह की है, वो यही है कि अपने अंदर जश्न पैदा करें। तलब सच्ची हो, तड़प सच्ची हो, मुराद हो सच्ची, और अल्लाह अपने खजाने से फिर अता करते हैं। वरना हमारी नजरों से एतराज ही नहीं जाएगा, कभी उस चीज पे एतराज की नजर उठेगी, कभी उस चीज पे एतराज की नजर उठेगी, कभी उस चीज पे, बस ये इसकी नजरों में एतराज रहेगा और ये एतराज करते 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 महरूम रह जाएगा, एतराज करते करते महरूम रह जाएगा। और जब यकीन की नजर आएगी, हकीकत की नजर आएगी, फिर इसे हर चीज में, हर चीज में, उल्फत में बराबर हो, वफा हो या जफा हो, उल्फत में बराबर है, वफा हो या जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर, बस फिर हर चीज में लज्जत है, लेकिन उस वक्त जब दिल में मजा हो। जब मुंह कड़वा हो, दिल खराब होता है, फिर मुंह कड़वा हो जाता है, फिर मीठे को कड़वा कहते हैं, मलेरिया का मरीज, हालांकि वो मीठा कड़वा नहीं होता, इसका अपना मुंह कड़वा है। ऐनक इसने जिस रंग की पहनी हुई है, हर चीज को उसी रंग से देखेगा। हजरत मिर्जा मदरे जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, सहबे कमाल थे, और विलायत के कई लिबास होते हैं, याद रखिएगा, विलायत के लिबास मुख्तलिफ हैं। जिसको विलायत के लिबासों का पता नहीं है ना, विलायत के लिबासों का पता नहीं, वो एतराज करेगा। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार रहमतुल्लाह अलैह वो मुर्शिद हैं जिनके मुरीद शेख अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आका के रोज़े अत्थर पे गए हैं तो दस्ते मुबारक बाहर निकला है, हजारों लोगों ने देखा और इन्होंने चूमा और कसीदा नात मुबारक जाके पढ़ी है। हजरत शेखुल हदीस ने इसको फजाइल दुरूद शरीफ में लिखा है, किताबों में लिखा है, मोतबर मुस्तनद किताबों में मौजूद है, अरब ने कई किताबों में लिखा है, हत्ता के इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। और मुर्शिद कौन है? ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह। आज उनकी उनकी विलायत का लिबास क्या है? उनकी विलायत का लिबास शाही लिबास है। ये जिस खैमे में बैठते हैं, वो खैमे के खोंटे भी सोने के हैं, उसके रस्से भी रेशम के हैं, और खैमा भी रेशम का है, जूती सोने की तारों से जड़ी हुई, हीरों से जड़ी हुई है। जिस खैमे के खोंटे सोने के हैं, बाकी क्या होगा अंदाजा लगाते जाओ। एक दुनियादार आदमी हजरत के साथ चल रहा था और हजरत के साथ बातें कर रहा था, मुरीद हजरत आलिम नहीं है, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी आलिम है, मुर्शिद आलिम नहीं है, जैसे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं है, शाह इस्माइल शहीद आलिम है, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं है, मुरीद बड़े बड़े हकीम उल उम्मत जैसे आलिम हैं। तो हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह के साथ एक दुनियादार आदमी हजरत इकराम के तौर पर उसके साथ चल रहे, बातें हो रही, और इन ये पीछे सोच रहे हैं कि दुनियादार कुत्ता, किलाबुद्दुनिया, जैसे किताबों में लफ्ज है किलाबुद्दुनिया, दुनियादार कुत्ता, अब्दुद्दिरहम अब्दुद्दीनार, दिरहम और दीनार का बंदा, अल्लाह का बंदा नहीं है ये हमारे हजरत के साथ चल रहा है, इसकी नहुसत है, ऐसे है, गुस्सा आ रहा था, मुर्शिद से इश्क था, मुर्शिद से प्यार था, और वैसे भी ये मंजिल इश्क के बगैर तय नहीं हुआ करते। इश्क में डांट भी अच्छी लगती है, अगर इश्क ना हो तो प्यार में भी 100 वसवसे आ जाते हैं। حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اللہ پاک نے کشفی دنیا میں دکھایا, کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ بتائیں, اگر بہتا ہوا پانی ہو, دریا ہو, اگر کتا اس میں سے پانی پی لے تو پانی پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ کہنے لگے حضرت بس معاف کر دیجیے, بس مسئلہ سمجھ آ گیا مجھے. پانی بہتا ہوا ہو اور کوئی کتا پانی پی لے, کلاب دنیا کہہ رہا تھا نا کہ دنیا کا کتا ہمارے حضرت کے ساتھ چل رہا, کوئی پانی پی لے تو یہ بتاؤ کہ وہ پانی پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ولایت کے لباس مختلف ہیں. حضرت شیخ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے جب قصیدہ پڑھا, روضہ اطہر سے ہاتھ مبارک باہر نکلا. جب یہ پتہ ہوگا ولایت کے لباس, صحابہ میں کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور کے وہ کھرب پتی تھے اور دین کے لیے اتنا خرچ کیا, عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے, حضرت زبیر مالدار تھے, کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو کتنے مالدار تھے, اہل بیت میں کتنے ایسے ہیں جو کتنے مالدار تھے. تو ولایت کے لباس مختلف ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, بلکہ بعض اہل اللہ اور محدثین ایسے گزرے ہیں کتابوں میں کہ وہ ظاہر میں اپنا ظاہر اچھا رکھتے تھے, اپنی سواری, اپنا لباس, اپنی گھر. تو کس نے پوچھا حضرت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی ہمیں مستحق نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی نظر جو ہے ہماری جیبوں پہ ہے, اور پھر جو مستحق ہے وہ ہم سے سوال بھی کر لے. اگر ہمارا لباس ایسا ہوا جس کے اندر جو ہے وہ فقیری اور مفلسی ہوئی, تو مفلس تو کہے گا کہ خود ان کے اندر مفلسی ہے, مجھے کیا دے گا یہ. تو جو جذب کی دنیا میں چلے گا, جس کے اندر جذب ہوگا, آپ یقین جانیے, پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات کو نہیں بھولے گا, اپنی ذات کو بھول جائے گا, پھر اللہ پاک اس کے برتن کے اندر ایسی وسعت دیں گے, ایسی برکت دیں گے کہ اس کا برتن اللہ وسیع کر دیں گے, پھر جسم عارضی سے وہ جسم اصلی اور جسم حقیقی کی طرف منتقل ہوگا, اور پھر اللہ اس کو ابدی سرمدی زندگی عطا فرمائیں گے, ابدی سرمدی زندگی عطا فرمائیں گے, جاویدانی زندگی عطا فرمائیں گے, حقیقی زندگی عطا فرمائیں گے. اور اس کے سامنے دنیا کے ایسی دنیا کے پردے کھول دیں گے جو عام عقل انسانی میں سمجھ نہیں آئے گی. ہاں پھر ایک چیز ہے, جب اس کے سامنے دنیا کے پردے, کائنات کے پردے کھولیں گے, پھر اس کا برتن بھی بڑا کر دیتے ہیں اللہ پاک, برتن بھی بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا برتن ہوتا ہے. ان کے اندر وہ حلم کا برتن اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح بھینس کے اندر پان دودھ جو ہے نا جتنا آتا جاتا ہے, اتنا اس کا برتن اس کو سنبھالتا جاتا ہے. برتن بڑا ہو جاتا ہے, معرفت کا برتن کہہ رہا ہوں, بہت وسیع ہو جاتا ہے. پھر کائنات کے راز ان پہ کھلتے ہیں, کائنات پہ راز ان پہ کھلتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں بیٹھتے, ان کے اندر کی عاجزی, ان کے اندر کی کیفیات, کائنات ابلتی نہیں ہے. وہ سمندر ہوتے ہیں جس کے اندر گہرائی, خاموشی, وہ سمندر ہوتے ہیں. تو آج کے حلقہ کشف الماجوب میں جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں, ان کو سدا یاد رکھیے گا, یہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. جو اچانک نکلی باتیں ہیں یہ بھولنے والی نہیں, ان کو بھولیے گا نہیں, ان کو کبھی نہ بھولیے گا. مجازیب کون ہوتے ہیں, مجذوب کون ہوتے ہیں, مجنون کون ہوتے ہیں, اس کے لیے پہلے آنکھیں پیدا کریں, اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آنکھیں ملتی ہیں مراقبے میں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. واہ, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ عشق کے جو دیوانے ہیں نا, یہ الٹی چال چلتے ہیں. دنیا کے دیوانے آنکھیں کھول کے دیدار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. میں پشاور میں گیا نا تو نواب عبد المنان صاحب, اپنا نواب سلمان صاحب, تو مجھ سے کہنے لگے, میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا بھئی یہ سوتے ہوئے نا مراقبے کی کیفیت کی مشق کر لیا کرو. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ سے جب سے میری اہلیہ نے سنا ہے اس وقت سے بس وہ سوتے ہوئے بعض اوقات کوئی نوک جھونک ہوتی ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں بس اب میں نے آپ نے جو باتیں کرنی ہے کر لیں, اب میں مراقبے میں جا رہی ہوں, اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر, پھر ملیں گے گر خدا لایا. میں مراقبے میں, یہ مراقبہ جو ہے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے, ایسی طاقت ہے, ایسی قوت ہے, اس کی اگر بندہ مشق کر لے, اس کی مشق کر لے تو یقین جانیے کائنات کا وہ نظام اس پہ کھلتا ہے. پھر اس کی نماز, پھر اس کا ذکر, پھر اس کی تسبیح, پھر اس کا تعلق, پھر اس کی دنیا کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ, پھر پتہ نہیں کیا دنیا اس پہ کھلتی ہے. ہر چیز محنت سے ہوتی ہے نا, محنت کے بغیر تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں, تو محنت کریں گے تو کوئی چیز کھل جائے گی, محنت نہیں کریں گے تو کیسے کھلے گی. کہنے لگا 11 دفعہ میں نے ٹریفک اس کی ڈرائیونگ کا لائسنس لینے کے لیے محنت کی, یورپ کے کسی شہر کی بات کر رہا تھا, 11 دفعہ فیل ہوا, چھوڑا میں نے بھی نہیں ہے. دبئی کا لائسنس لینے کے لیے میرے پاس لوگ وظیفے پوچھتے ہیں, دعائیں مانگ کرواتے ہیں, کہ 11 دفعہ کرنے کے بعد آپ کی دعاؤں سے مجھے لائسنس مل گیا ہے. میں سوچنے لگا واہ, یوں تھوڑی سی آنکھیں بند کی, تھوڑی سی کیفیت ہوئی, انہوں نے کہا ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے, یہ ان کو ایسے کوئی خیال آتے ہیں. وہ یہ بات حقیقت ہے کہ بعض لوگوں میں وساوس بھی ہوتے ہیں, لیکن سارے وساوس نہیں ہوتے, کوئی حقائق بھی ہوتے ہیں. مشقی نہیں کی, کی ہے تو چھوڑ دی, اس پہ جان نہیں ماری, اس پہ محنت نہیں کی. وہ تو کوئی چیز محنت کرنے سے آتی ہے نا اللہ والو, کوئی چیز جان مارنے سے آتی ہے. مراقبہ جو ہے, مراقب اور مراقبہ, کہنے لگا مراق کسے کہتے ہیں, کہنے لگا مراق کہتے ہیں پاگل پن کو. پاگل پن ہمارے ہاں مراق کا پورا علاج ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے نا بندہ پاگل, اس کو مراق کہتے ہیں. اس پاگل پاگل کو مراقی بھی کہتے ہیں, مراقی مراقی. تو جب پاگل ہو جائے تو پاگل کی تو حرکتیں اپنی ہوتی ہیں. پاگل آدمی گھنٹوں کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں, کبھی دیکھا نہیں آپ نے, گھنٹوں ایسے دیکھتے رہتے ہیں, گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں. تو جو مراقبہ ہے نا اس کے لیے پاگل بننا پڑتا ہے. آنکھیں کھل جاتی ہیں کسی کی جلتی کسی کی دیر سے, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نہ کھلیں, بس ذرا اندر کی دل کی آنکھیں کھلوانی پڑتی ہیں اس کو بند کر کے, شرط یہ ہے. تو مراقبے کے لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ, میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا, کالی مرچ پیس کے نا روئی گیلی کر کے تو کالی مرچ اس میں لگوا دیتے تھے, اچھی خاصے روئی کو لتھیڑ دیتے تھے, پھر کانوں میں ٹھنسوا دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے مراقبہ کرو, یہ ذکر کرو. کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں جاتی, روئی کو ہلکا سا گیلا کیا, اس کے اوپر جو ہے کالی مرچ لپیٹی, کالی مرچ باریک پیسی اور اس کو کانوں میں ٹھونس دیا. یہ کالی مرچ اگر کان میں چلی بھی جائے تو نقصان نہیں ہوتا, کانوں میں ٹھونس دیا, ٹھونس کے پھر یکسوئی دی, ہمارے بڑے کیوں کہتے ہیں کہ یہ تسبیحات کرو, ایک جگہ کرو, ایک وقت کرو, توجہ سے کرو. یہ دنیا اس وقت نصیب ہوگی جب ان آنکھوں کو بند کرتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ کا دیدار مرنے کے بعد نصیب ہوگا نا, تو پھر آنکھیں بند ہوں گی تو نصیب ہوگا. آنکھیں بند ہوں گی تو نصیب ہوگا. محنت کریں اس پہ, اس پہ جان ماریں, اس مشق کو حاصل کریں, یہ چیز تب نصیب ہوگی, ایسے نہیں ہوگی. اور انفرادی طور پہ, یہاں اجتماعی طور پہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہوتا ہے, اجتماعی انفرادی اپنے آپ کو روز سوتے ہوئے بھی مراقبی مشق کریں, اس کے علاوہ بھی دن میں کوئی وقت ایسا نکال کے 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ بیٹھ کے مشق کریں. پہلے عادت تو بنائیں, اللہ والو عبادت بھی بن جائے گی. عادت تو بنائیں, عادت ہی نہیں بناتے عبادت کیسے بنائیں گے. عادت تو بنائیں, عادت عبادت بن جائے گی, اور عبادت سے سرور اور شعور نصیب ہوگا حقیقتاً. یہ چیز نصیب ہوگی. پھر یہ کیفیت نصیب ہوگی. اور اگر کچھ اظہار نہ ہو, چھوڑنا نہیں ہے. ایک بات میں بارہا کہا کرتا ہوں, مراقبہ مجاہدے کا نام ہے, مشاہدے کا نام نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھنا. اللہ جل شانہ کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں, میرا بندہ میری ذات کی طرف تو دھیان کر 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 کر, جو تجھ سے ہو سکے وہ تو کر بس. اور اگر اس میں مشاہدہ نصیب ہو جائے تو مبارک ہے. اگر مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا تو مشاہدے کو سامنے رکھ کے اپنے مجاہدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مشق تو کریں, دل کی آنکھیں کھلیں گی, دل کی آنکھیں کھلیں گی, اندر کے بٹن آن ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ مشاہدے کی دنیا بھی آئے گی. اور نہ بھی آئے تو آپ کا کام تو مجاہدہ ہے. وہ کہتے ہیں تجھے اللہ کی اللہ کا راہ نصیب ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر گیا تو شہید ہے, بچ گیا تو غازی ہے, تو کوئی حرج نہیں. تیرا جذبہ تھا نا مرنے کا, جان دینے کا جذبہ تھا, تو جان دینے کے لیے گیا تھا. اگر تو جان دے دی شہید اور بچ گیا تو غازی. ہم تو ہر طرح کامیاب ہیں. مجاہدے تھوڑا سا مراقبے میں کچھ محنت کر کے دیکھیں تو صحیح, اس کی لذت کو پا کے دیکھیں تو صحیح. محنت کریں, کریں تو صحیح, اور بار بار کریں. ڈرائیونگ کے لائسنس کے لیے تو اتنی محنت, مقابلے کے امتحان کے لیے دن رات کتاب, ہر پل کتاب کا مراقبہ میں لگا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں, اگر مقابلے کا امتحان آپ نے دینا ہو, آپ میں سے جو میرے سامنے بیٹھے اونگ رہے ہیں اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں, کسی کو اونگ آئے؟ اگر مقابلے کا امتحان لینا ہو, اس کے لیے میں گر بتا رہا ہوں کامیابی کے لیے, سچ بتاؤ کسی کو اونگ آئے؟ بتاؤ تو سے. جتنا جاگا, جتنا مارا, جتنا تھکا ہوا, میرے خیال میں ایسے چاک و چوبند بیٹھے گا اور اس کی چاروں سارے طبق روشن ہوں گے, ساری آنکھیں روشن ہوں گی, اس میں سے کسی کو اونگ آئے؟ اصل میں ہم نے مقابلے کے امتحان دینے کا فیصلہ ہی نہیں کیا. پھر کہتے ہیں مراقبے میں کچھ ملتا نہیں, پھر کہتے ہیں مراقبے میں کچھ ملتا نہیں. تو پھر کیا خیال ہے, مراقبے میں محنت کریں گے نا؟ اللہ جل شانہ کی ذات کو پانے, اللہ پاک کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اور اللہ کریم ہے, محنت کرنے والے کو دیتا ہے. اور دوسرا, اپنے اندر جذب پیدا کریں گے یا پتھر, مٹی یا پتھر؟ مٹی ہے تو پتھر تو کچھ نہیں دیتا, پتھر تو کچھ نہیں دیتا. تو ابھی ہم مراقبہ کریں گے, اس میں اپنی پوری توجہ لگا دیں. اور اس کی میں تھوڑی سی ترکیب عرض کر دیتا ہوں. پوری طرح ہر طرف سے یکسوئی کر کے, ہر طرف سے یکسوئی کر کے اپنا دھیان, گمان, خیال, توجہ, تصور ہر طرف سے ہٹا کے, کوئی مجھ کو یاد نہ ہو, کسی طرف میری توجہ نہ ہو, کس طرف میرا دھیان نہ ہو, کوئی مجھ کو یاد نہ ہو, اور صرف ایک ذات الہ اللہ جل شانہ کی ذات کا دھیان, اللہ جل شانہ کی ذات کا تصور. اور ایک تصور یہ ہو کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا. میں ایک سادہ سا تصور بتا رہا ہوں جو پھر مراقبے کی مشق میں آگے بڑھتا ہے, پھر اس کا تصور میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اس کا سبق, پہلی جماعت کا سبق اور ہوتا ہے نا, اور دوسری جماعت کا سبق اور ہوتا ہے. یہ پہلی جماعت کا سبق بتا رہا ہوں کہ عرش الہی سے ایک نور جو ہے, نور میرے دل پہ آ رہا. تصور یہ کرے میرے دل پہ آ رہا ہوں. میرے شیخ جو ہیں ایک دفعہ مجھے مراقبہ میزابی کرایا. فرمانے لگے اب تو اتنا مراقبہ کر چکا, میں جی آج کے بعد مراقبہ میزابی کرنا. میں حضرت وہ کیا؟ فرمایا یہ تو نے میزاب رحمت دیکھا ہے, کعبے کا جو پرنالہ ہے میزاب رحمت کہتے ہیں, دیکھا ہے؟ میں یہ تصویر میں دیکھا ہے. کہنے لگے بس یہ مراقبہ میزابی ہے کہ میں میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا ہوں, عرش سے کعبہ کے اوپر نور کروڑوں وولٹیج کے حساب سے روز آ رہا نہیں آ رہا, اور وہ بارش جو ہے وہ زہر بارش پھر پرنالے کے ذریعے آئے گی. میں نیچے بیٹھا نہا رہا ہوں اور سورا پانی میرے اوپر پڑ رہا ہے, اور میرا انگ انگ دھل گیا, اور میری نس نس کے اندر وہ نور داخل ہو گیا, اور میرا رواں رواں اور میرا بال بال اور میری ہڈی ہڈی, ریشہ ریشہ, قطرہ قطرہ, اللہ 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 پکار رہا. یہ پھر آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ, ابھی یہ نہیں, ابھی یہ نہیں, اس کے وولٹیج زیادہ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا, اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا بس. اور پھر تصور میں کہ میرے روئے روئے میں سے, میرے بال بال میں سے اللہ کا نام پھوٹ رہا. اتنا سا مراقبہ دل ہی میں دہرانے, زبان سے نہیں, یہ الفاظ دل میں دہرانے ہیں, دل میں. اور ہر طرف سے خیالات کو منقطع کرنا ہے, اور خیالات کی ایک جنگ ہوگی, اور اس جنگ کو جیتنا ہے. آپ کہیں خیالات نہ آئے, نہیں, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے مراقبے کی یوں بٹن آن کیا اور باقی بھائی روشنی آئے گی, اندھیرا خود بھاگ جائے گا نا. اگر بندہ ڈنڈے سے اندھیروں کو بھگاتا رہے, کبھی ڈنڈے سے اندھیرا گیا ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے سے شریعت نافذ کرو. میں کہتا ہوں تو ڈنڈے سے اپنے اوپر بھی نہیں کر سکتا. تو ڈنڈا مار, ڈنڈے سے اندھیرا جائے گا؟ اگر روشنی آ جائے بس ختم, اندھیرا گیا. بھائی روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے نا. اللہ والو روشنی آ گئی, اندھیرا چلا گیا. تو بٹن یوں آن ہوا, مشق کرتے 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 یوں آن ہوا, اور بس روشنی اندر آئی. مشق کر لے بس, نام یہ ذہن میں رکھیں, مراقبہ نام مجاہدے کا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.